আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল লাযিনা ইসতাফা আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতুহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মাদানি জুদ ওয়াল কারাম ওয়া আলিহিল কিরাম আজমাইন। মেরি আজিজ বহনো ওর বেটিও, আজ কা সুন্নি দাওয়াত ইসলামী কাজ আজিম শান ইজতমা বরায়ে খাওয়াতিন, খাওয়াতিন কো উনকি মসউলিয়াত উনকি জিম্মেদারিয়াঁ ইয়াদ দিলানে কে লিয়ে মুনাক্কিদ কিয়া গিয়া হ্যায়। ইস ইজতমা মে ইস বাত কি কোশিশ কি জায়েগি কে মর্দোঁ কি তরহ সে হামারি বহনে ওর বেটিয়াঁ ভি ইসলাম কে তাল্লুক সে, ইসলামি মাশরে কে তাল্লুক সে, ইসলামি আইন ওর নিজাম কে তাল্লুক সে যে উনকি জিম্মেদারিয়াঁ হ্যায় উন্হে ও পুরা করেন। তারিখ কে হর দৌর মে ইসলাম কে গলবা, হক ও বাতিল কি জঙ্গ ওর ইসলামি মাশরে কি তশকিল মে খাওয়াতিন কা বড়া অহম রোল রহা হ্যায়। উনহোনে আপনি জিম্মেদারিয়াঁ বহুসন খুবই পুরি কি হ্যায় ওর ইস তরহ সে এক বাবাকার ইসলামি মাশরা বজুদ মে আয়া। ইধর মাজি করিব কে কুছ সো সালো সে খাওয়াতিন ময়দান আমল সে নিকল গইয়াঁ ইয়া উন্হে অলগ কর দিয়া গিয়া, জিসকে নতিজে মে ও জিম্মেদারিয়াঁ যে উনসে মুতাল্লিক থি ও পুরি নহীঁ হুই ওর ফির ধীরে ধীরে মাশরা গ্যার ইসলামি হতা চলা গিয়া। মাশরা দরাসল আপস মে কিসি উসূল ওর জাবতে কি বুনিয়াদ পে জিন্দগি গুজারনে কো কহতে হ্যায়। ওর জাহির হ্যায় কি জিন্দগি কে দো অহম আরকান হ্যায় মর্দ ওর ঔরত, জব তক দোনো আপনি আপনি জিম্মেদারিয়াঁ পুরি নহীঁ করেঙ্গে উস ওয়াক্ত তক এক আচ্ছা মাশরা তশকিল নহীঁ পা সকতা। দোনো কো আপনি মুশতারকা জিম্মেদারিয়াঁ পুরি করনি হ্যায় ওর ইন জিম্মেদারিয়ঁ কো পুরা করনে কে সিলসিলে মে কুরআন আজীম ওর আহাদিস মুবারকা মে বড়ি ওয়াজেহ হিদায়াত মৌজুদ হ্যায়। আপ ইসলাম কে ইবতেদায়ী দৌর কা জায়জা লিজিয়ে তো আপকো মালুম হোগা কি ইসলাম কি তবলীগ ওর ইরশাদ ওর ইসলাম কে রাস্তে মে জান সেপারি ওর কুরবানিয়ো কে হওয়ালে সে জিস তরহ মর্দোঁ নে বেপনাহ মেহনত কি হ্যায় ঔরতোঁ নে ভি উসি তরহ কুরবানিয়াঁ দি হ্যায়। আগর মর্দ নে আপনা সর আল্লাহ কে রাস্তে মে পেশ কিয়া হ্যায় তো ঔরতোঁ নে আপনে গোদ কে পরবর্দা বচ্চোঁ কো আল্লাহ কে রাস্তে মে তৈয়ার কিয়া হ্যায় কে ও শাহাদত উজমা কে মনসব সে সরফরাজ হোঁ। মর্দ আগর জিহাদ করতা রহা হ্যায় তো ঔরত মুজাহিদিন কি তরবিয়ত করতি রহি হ্যায়। মর্দ আগর উলুম ও ফুনুন কে ময়দান মে আগে বড়তা রহা হ্যায় তো হামারি মায়ে ওর বহনে উন দরসগাহোঁ ইউনিভার্সিটিয়ঁ ওর কলেজোঁ কে লিয়ে বেহতরিন দমাগ তৈয়ার করতি রহি হ্যায় জিনকে জরিয়ে সে ইসলাম এক ইন্তহাই আজিম ইলমি তহরিক ওর এক গালিব তহরিক বনকর কে উভরা। মর্দ আগর মঈশত কে ময়দান মে মেহনত করতা রহা হ্যায় মশক্কত করতা রহা হ্যায় তো ঔরতোঁ নে সরমায়ে কা সহি ওর জায়েজ ইস্তেমাল করকে মর্দ কে বোঝ কো তকসিম কিয়া ওর মাশরে কো অমন সে ভর দিয়া। মর্দ আগর পত্থর তোড়তা রহা হ্যায় তো ঔরতেঁ পত্থর তোড়নে ওয়ালে হাথোঁ কো ইখলাস ওর মোহব্বত কা ফুল দেতি রহি হ্যায়। কুরআন আজীম নে লিতাসকুনু ইলাইহা কা জো হুকম দিয়া গিয়া হ্যায় উসকা বুনিয়াদি ফলসফা ইয়হি হ্যায়। মর্দ আগর দুনিয়া কে বাতিল ফলসফোঁ কা মুকাবিলা করতা রহা হ্যায় তো ঔরতেঁ আপনি আগোশ মে এসে মুফাক্কিরিন পরবান চড়াতি রহি হ্যায় জো উন বাতিল ফলসফোঁ কা জবাব দে সকেন। মকালেমাতে ফলাতুন লিখ সকি লেকিন ইসি কে শোলে সে টুটা শরারে আফলাতুন। আপ দেখে ওর গৌর ফরমায়ে কে মর্দ কো আগর শরফ হাসিল হ্যায় কি উসে নবুয়ত কে মনসব সে সরফরাজ কিয়া গিয়া হ্যায় তো ঔরতোঁ কো ইয়ে শরফ হাসিল হ্যায় কি উনকি আগোশ মে নবী পরবান চড়ে হ্যায়, আম্বিয়া নে উনকি আগোশ মে আঁখেঁ খোলি হ্যায়, উনকা দুধ পিয়া হ্যায় ওর উনকে জের তরবিয়ত রহ কর নবামিসে ওয়াহী কো ওসূল কিয়া হ্যায়। ক্যা ইয়ে মামুলি মর্তবা হ্যায়? পয়গম্বর হোনা বিলা শুবহা ইনসানিয়ত কে লিয়ে আজিম শান মনসব হ্যায়, লেকিন ওয়ো জাত জিসকা পয়গম্বর ভি এহতরাম করে پیغمبر مخدوم کائنات ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر کا احترام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کریں، کسی کے تلمیذ یا شاگرد بن جائیں. پیغمبر کا معلم براہ راست پروردگار عالم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر کوئی عام انسان معلم ہوتا تو پیغمبر کو اس کا احترام کرنا پڑتا، پیغمبر کو ان کا ادب کرنا پڑتا، پیغمبر کو ان کی رعایت کرنی پڑتی، اور یہ الزام لگایا جاتا کہ پیغمبر جو بھی فرما رہے ہیں وہ فلاں کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے. اس لیے پیغمبر کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے کسی انسان کو منتخب نہیں کیا، بلکہ براہ راست رب العزت نے خود پیغمبران کرام کو تعلیم دی. وحی پاک کا سلسلہ دراصل تعلیم ہی کا ایک سلسلہ تھا. تو پیغمبروں کا معلم حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ پیغمبر کا معلم ہے اور پیغمبر ساری کائنات کے معلم ہوتے ہیں.
سبحان اللہ.
بعثتُ معلماً، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ براہ راست اللہ کی ذات سے علم لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. وہ قاسم ارزاق عالمین ہے، وہ قاسم ناما الہیہ ہے، وہ قاسم علوم الہیہ ہے. تو پیغمبر کسی کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھے کہ ساری کائنات کے لیے پیغمبر مخدوم و محترم ہیں، پیغمبر پر کسی کا ادب واجب نہیں ہے. لیکن طبقہ نسواں میں ماں کا منصب وہ ہے کہ جن کا احترام پیغمبر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اپنی حقیقی ماں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمری میں دیکھا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مدینہ طیبہ سے واپسی کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال حضور کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا. وہ مدینہ طیبہ میں آرام فرما تھے، مدفون ہیں. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ماں نے سوچا کہ میں اپنے لخت جگر کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی قبر یا باپ کا مدفن دکھا دوں. اس نیت سے وہ لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئی. ایک بیوی اپنے شوہر کی قبر پر حاضر ہوئی، ایک ننھا بچہ اپنی باپ کی قبر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے. شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ اپنے شوہر کی جدائی اور پھر ان کی قبر انور کی زیارت کو برداشت نہ کر سکی، بیمار ہوئی اور مقام ابوا میں انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول تھے اور ایک خاتون تھی جناب ام ایمن. آپ اندازہ فرمائے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب ام ایمن نے قبر تیار کی، اور رسول پاک نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی مقدس ماں کو قبر میں لٹایا، مٹی ڈالی اور قبر تیار کی جو آج تک موجود تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کو یہ موقع تو نہیں ملا کہ وہ اپنی ماں کا ادب کر سکتے، اپنی ماں کی خدمت کر سکتے. بچپنے ہی میں ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا. باپ کا بھی اور ماں کا بھی اس میں مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بغیر کسی مادی سہارے کے اپنی مشیت کے زیر سایہ پالنا چاہتا تھا، تاکہ نہ کوئی استاذ کا سہارا ہو، نہ کسی باپ کا سہارا ہو، نہ کسی ماں کا سہارا ہو، براہ راست وہ پروردہ آغوش رحمت الہی ہوں. اس لیے ہر سایہ اٹھا لیا گیا. اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کا کر برداشت کریں گے اور دنیا بھر کے تمام یتیموں کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے. چنانچہ یتیموں کے باب میں قرآن عظیم کی جو تعلیمات ہیں اور سرور کائنات کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت میں دو انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب ہوں گے. ایک صاحب آتے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھیں روتی مگر میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا. حضور اکرم تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی محبت اور پیار کے ساتھ پرورش ہو رہی ہو. عبداللہ کے در یتیم نے ساری دنیا کی یتیموں کو اپنے دامن میں اس لیے پناہ دی کہ انہوں نے یتیمی کا کر برداشت کیا تھا، خود یتیم ہو گئے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ماں کی خدمت کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر دودھ پلانے والی ماں جناب حلیمہ آ جاتی ہیں تو رسول پاک اپنی وہ چادر جس چادر میں ساری کائنات کو چھپائیں گے قیامت میں، وہ ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بتاؤ اگر ماں ہوتی تو کیا عالم ہوتا. جب حضرت حلیمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جب ان کے نیچے ردائے رحمت الہی بچھا دی جاتی ہے، جب اپنی بہن دودھ پہ دودھ شریک بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بتائیے اگر خود ماں حیات ہوتی تو رسول پاک کا عمل کیا ہوتا.
سبحان اللہ.
تو ماں ہونا، عورت ہونا اسلام میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. ماؤں کی آغوش میں بڑے بڑے مجاہدین پروان چڑھے. کوئی خالد ہو، کوئی طارق ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو ماں کی تربیت کے بغیر عظیم بن سکا ہو. کوئی خواجہ ہو، کوئی غوث ہو، کوئی داتا ہو، ان سب کے اعلیٰ کردار میں، ان کے روحانی مراتب میں، ان کے علو و ارتقاء میں ماں کا سب سے زیادہ نمایاں رول رہا ہے.
سبحان اللہ.
خواجہ کی ماں اگر اتنی عظیم نہ ہوتی تو آج خواجہ خواجہ نہ ہوتے. غوث پاک کی ماں اگر طہارت و پاکیزگی کے اس مقام پر نہ ہوتی جن کا تذکرہ بوقت عوض کیا گیا تھا، تو غوث پاک ان تمام مراحل کو طے نہیں کر سکتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، تاریخ اسلامی کے انتہائی عظیم اکابر کہ جن پہ امت اسلامیہ فخر کرتی ہے، ان کی تربیت میں ماؤں کو بے پناہ دخل رہا ہے. تربیت و تعلیم کے علاوہ ماں کا یہ رول بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنی آغوش میں انسانی شرافت، اخلاق اور محبت کو پروان چڑھاتی ہے، اور بچوں کے رگوں میں صرف دودھ نہیں بلکہ محبت اور ایمان منتقل کرتی ہے.
سبحان اللہ.
یہ عمل صبح قیامت تک جاری رہے گا. کاش ہماری ہر بہن، ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر ماں اس عمل کے لیے تیار ہو جائے. جب سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا ہے، اس کے بعد سے وہ قومیں ابھرنا کم ہو گئیں، وہ لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں جو تنہا ہوتے تھے مگر تاریخ کا دھارا بدل دیتے تھے، تاریخ میں انقلاب برپا کر دیتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ اگر شروع ہی سے ایک خاتون کے رول کو دیکھیں اسلام میں، تو آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی. اللہ کے رسول، تاجدار دو عالم، سرور کائنات محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اعلان نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہوئے ہیں، اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر انہیں صادق کہا گیا ہے، امین کہا گیا ہے. صداقت و امانت کا یہ شہرا جب جناب خدیجہ تک پہنچتا ہے، تو وہ اپنے مال کا منتظم بنا کر، اپنی تجارت کا نگراں بنا کر، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام روانہ فرماتی. ایسا کئی بار ہوا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فائدے پیش کیے، تجارت میں بے پناہ برکتیں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ غلام جو میسرہ تھے، انہوں نے ہر مقام پر سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی امانت و دیانت کے ساتھ ساتھ ان معجزات کا بھی مشاہدہ کیا جو حیرت انگیز تھے. کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تو شاخیں جھک کر کے سایہ کرتی ہوئی نظر آتی.
سبحان اللہ.
چلتے تو ابر بارندہ سر پہ سایہ کرتا ہوا نظر آتا. ان باتوں کو انہوں نے بیان کیا، اور جناب خدیجہ نے محسوس کر لیا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی انتہائی اہم مقام پر فائز ہونے والے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے پیغام کو رد کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے، اپنے اہل خاندان سے مشورہ کیا، اور پھر 25 سال کی عمر میں چالیس سال کی ایک بیوہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی. اس شادی میں یہ بھی مصلحت تھی کہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں بیواؤں کے ساتھ انتہائی ناپسندیدہ سلوک کیا جاتا تھا, بیواؤں کو مرحوس سمجھا جاتا تھا. بیوہ اگر کسی خوشی اور مسرت کے گھر میں چلی جاتی تو اسے نکال دیا جاتا تھا. بیوہ اپنے لبوں پہ تبسم سجا نہیں سکتی تھی, مسکرا نہیں سکتی, دنیا تانا دیتی تھی. شوہر کھو بیٹھی ہے پھر بھی ہنس رہی ہے. ایک تو شوہر کے کھو دینے کا غم اور پھر دنیا کا یہ ظلم اور جبر بیوہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. بعض ملکوں میں بیوائیں اپنے شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جایا کرتی تھی. آپ ذرا سوچو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب ایک بیوہ کو اس کے شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جاتا رہا ہوگا. تو کیا اس کی تڑپتی ہوئی آتما, اس کی روح کسی نجات دہندہ کو نہ پکارتی رہی ہوگی؟ حضور سرور عالم اسی بیوہ کی کراہ کا جواب بن کر کے, اسی تڑپتی ہوئی روح کا جواب بن کر کے آئے ہیں اور اسی مجبور بیوہ کا کے لیے نجات دہندہ بن کے جلوہ گر ہوئے. عزیزان ملت, میری مہنوں اور میری بیٹیوں, اللہ کے رسول نے 24 سال کے شباب میں جبکہ عرب کا حسن ان کے قدموں میں جھکنے کے لیے آمادہ تھا, تمام رانائیاں ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی چلتی تھی, ان کا ہر قدم بہاروں کا امین اور نکھتوں کا ضامن تھا.
سبحان اللہ,
وہ چلتے تو ان کے اخلاق اور ان کے جسم کی خوشبو سے گلیاں مہک اٹھا کرتی.
سبحان اللہ,
ذرا سوچو وہ چاہتے تو کسے کیا نہیں کر سکتے تھے, مگر 24 سال کے شباب میں 25 سال کے 40 سال کی بیوہ سے اس لیے شادی کی تاکہ دنیا کو یہ تعلیم مل جائے, یہ درس مل جائے, یہ سبق مل جائے کہ خبردار کسی بیوہ سے نفرت نہ کرنا. بیوہ ام المومنین ہو گئی ہیں, بیوہ تمام کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ پہلا سبق تھا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا, اور پھر ہماری اس مقدس ماں نے جنہیں جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اسلام کو ترقی دینے میں, اسلام کو بلند کرنے میں, رسول اللہ کے نظام دعوت کے سلسلے میں, ان کی حوصلہ افزائیاں کرنے کے سلسلے میں جو رول ادا کیا ہے, واللہ وہ تاریخ کا ایک ناقابل تردید باب ہے, ایک ناقابل فراموش حصہ ہے. کوئی بھی مورخ اسلام کے ارتقاء, اسلام کے تطور, اسلام کی عظمت, اسلام کے وقار اور سربلندی, اسلام کی اشاعت کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے جناب خدیجہ کی عظیم کردار کو فراموش نہیں کر سکتا ہے. وہ ہماری ماں ہیں, ہمارے لیے اسوہ ہیں. اگر انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے تو ہماری ہر ماں اس طرح کا کردار آج بھی ادا کر سکتی ہے ان کے دامن کرم سے استفادہ کرتے ہوئے. عزیزان ملت, میری بہنوں اور میری بیٹیوں, چونکہ یہاں میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں پردے کی اس پار, اس لیے میں عزیزان ملت بھی مخاطب کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی, رئیس التجار مکہ خویلت کی بیٹی تھی. ان کے مال کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا مال تجارت ہزاروں اونٹوں پہ لد کر کے شام اور یمن کی منڈیوں میں اترتا تھا تو منڈیوں کا توازن قائم ہو جاتا تھا.
سبحان اللہ,
منڈیوں کی رونق بڑھ جاتی تھی. وہ عظیم تاجر خاتون جب دامان رسالت میں آئیں تو کچھ دنوں تک تو اللہ کے رسول نے تجارت فرمایا, مگر جب وحی پاک کا آغاز ہوا, بلکہ آغاز وحی سے پہلے, اللہ کے رسول نے خلوت گزینی اختیار کی, تنہائیاں اختیار کی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں, توجہ دیجئے, نہیں. ایک عظیم بیوی کی حیثیت سے, ایک عظیم خاتون کی حیثیت سے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابھرنے والے اس انقلاب کو دیکھ رہی تھی جو ساری کائنات کو تبدیل کرنے والا تھا.
سبحان اللہ,
ان کی پیشانی میں روشن اس سورج کو دیکھ رہی تھی جس کی طلعت زیبا سے پوری کائنات منور ہونے والی تھی.
سبحان اللہ,
اس لیے وہ خاموش تھی. آپ کا کئی کئی روز تک غار حرا کی خلوتوں میں ہوتے تھے. یہ خلوتیں دراصل فکر کی خلوتیں تھیں, قوم کے غم کی خلوتیں تھیں. یہ تنہائیاں اپنے رب کی بارگاہ میں وہ اضطراب پیش کرنے کے لیے تھی کہ اللہ یہ انسان ہیں, تو نے انہیں تکریم و تعظیم کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، مکرم بنایا ہے انہیں، اور یہ کتنے ظالم ہو گئے ہیں، کتنے گناہگار و مجرم ہو گئے ہیں، انسانیت کی منزل سے کتنے دور ہو گئے ہیں. یہ درد تھا جو بارگاہ الہی میں اللہ کے رسول پیش فرماتے تھے، یہ کرب تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیشہ غمزدہ رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ وحی پاک کا آغاز ہوا. وحی پاک کا آغاز ایک بڑا پرجلال، بڑا پرشکو، بڑا پرعظمت تجربہ تھا. آج پہلی بار خلاق کائنات اپنے ایک بندے سے مخاطب ہو رہا تھا.
سبحان اللہ.
ظاہر ہے کہ رب کا کلام تھا، رب کے کلام کی ہیبت، رب کے کلام کا جلال قلب مصطفیٰ پر اتنا زیادہ تھا کہ آپ اپنے گھر میں لرزیدہ لرزیدہ داخل ہوئے. زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دی گئی. آپ نے کیفیت وحی اور مسئولیات کے حوالے سے جناب خدیجہ سے بات کی. شاید آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، کیا وہ ذمہ داری میں اٹھا لوں گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بار امانت کو اٹھانے کی بنیاد پر میں ہلاک ہو جاؤں؟ یہ قطعاً تصور غلط ہے کہ اللہ کے رسول جانتے نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اس بنیاد پر ہلاکت کا خوف محسوس کر رہے تھے کہ وہ یہ پاک سے آشنا نہیں ہوئے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. پیغمبر کے باب میں امت مسلمہ کا مزاج دنیا کے دوسرے تاریخ نگاروں سے بڑا مختلف ہے. ہم پیغمبر کے بارے میں یقین رکھتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ آغاز وحی سے پہلے بھی وہ نبوت کی تمام کیفیات سے نوازے گئے تھے.
سبحان اللہ. بے شک
قرآن ایک قانون زندگی اور دستور حیات، ایک نظام عمل ہے. مگر مجھے بتاؤ کہ قرآن عظیم کے نزول سے پہلے حضور نے 40 سال زندگی گزاری ہے، کیا 40 سال کا ایک لمحہ بھی قرآن سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے؟
ہرگز نہیں.
احکامات سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے؟ اللہ کے قانون سے ہٹا ہوا نظر آتا ہے؟ قرآن تو 40 سال کے بعد نازل ہو رہا ہے، مگر پوری حیات مصطفیٰ قرآن کے احکامات کی پابند ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ محبوب 40 سال تک قرآن بن کے دکھا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو، تاکہ تمہاری زندگی تمہارے دعوے کی دلیل بن جائے.
سبحان اللہ. نعرے تکبیر،
ہوا
نعرے رسالت، علامہ مفکر اسلام.
چنانچہ وحی پاک کے قبولیت کے سلسلے میں، اپنی دعوت کی سچائی کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اپنے ماضی کو بطور استشہاد پیش کیا ہے. فقط لبست فیکم عمرا، میں نے تم ایک زندگی گزاری ہے، کیا تم نے ہمیں صادق نہیں کہا ہے، امین نہیں کہا ہے؟ کیا تم نے ہماری پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہماری زبان پہ کبھی کوئی جھوٹ جاری ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول کی فطرت پیغمبرانہ قالب میں ڈھلی ہوئی تھی.
سبحان اللہ.
ان کا کردار ایک پیغمبر کا کردار تھا ولادت کے بعد ہی سے. اس لیے وحی پاک کا تجربہ بلا شبہ اللہ کے براہ راست مکالمے کا یا کلام الہی کے جلال کا تجربہ تھا، عدم علم کا تجربہ نہیں تھا. جلال الہی اور کلام الہی کی عظمت سے لرستے ہوئے گئے ہیں. خدیجہ، مجھے چادر اڑھا دو، چادر اڑھا دی گئی. جناب خدیجہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ خوف محسوس کر رہے ہیں، تو ایک شریک زندگی کا جو رول ہو سکتا ہے یہاں بھرپور نمایاں نظر آئے گا آپ کو، اتنا نمایاں کہ اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہن، ہماری ہر ماں قیامت تک کے لیے اپنا رول متعین کر سکتی ہے. صرف ایک واقعے کو سامنے رکھا جائے تو بیوی کا حقیقی رول کیا ہے؟ حوادث میں، مصائب میں، مشکلات میں اپنے شوہر کو تسلی دینا، تسکین دینا، اسے حوصلہ دینا، اسے جرت دینا اور میدان عمل میں بھرپور اترنے کی صلاحیت دینا، یہی تو رول ہوتا ہے ایک شریک زندگی کا. باہر سے اگر مصائب کا ستایا ہوا، حالات کا مارا ہوا، زمانے کی ضرب برداشت کرتا ہوا، دنیا کی ٹھوکروں میں سے نپٹتا ہوا، تپتے ہوئے صحرا میں جلتا ہوا، اگر شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی اس کے لیے ایک جنت سکون فراہم کر دے، بیٹا آ جائے تو ماں کی ممتا کے سائے میں وہ اپنا ہر غم فراموش کر دے، بھائی آ جائے تو بہن کی انتہائی خلق محبت اسے یہ محسوس کرنے مجبور کرے کہ میں تنہا نہیں ہوں زندگی کے میدان میں، میری ماں بھی ساتھ ہے، میری بیوی بھی ساتھ ہے، اور میری بہن بھی ساتھ ہے، اور اتنے مکمل سائے ہیں جو تپتے ہوئے صحرا میں ہمارے سروں پر اللہ کی رحمت کا شامیانہ بنے ہوئے ہیں.
سبحان اللہ.
جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی نگہداشت کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں، بھلا اللہ آپ کو کیسے ہلاک کرے گا؟ آپ کسی تکلیف سے غم نہ کیجئے. آپ اندازہ فرمائیں، یہ ایک رول ہے، ایک شریک زندگی کا ایک رول ہے، پارٹنر آف لائف کا ایک رول ہے اس خاتون کا کہ جن کے اسلام آباد پہ بڑے احسانات ہونے والے تھے.
سبحان
اللہ. اور پھر جناب خدیجہ نے اس کے بعد سے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آج کے بعد میں اور میری دولت سب کچھ اسلام کے لیے، اس وحی پاک کے عام کرنے کے لیے جو آپ کے سینے پاک پر نازل کی جا رہی ہے، قلب اطہر پہ اتر رہی. آپ اندازہ فرمائیں، ایک بیوی اپنے شوہر کی تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے، تمام خوبیوں سے بھی واقف ہوتی ہے. اگر پیغمبر اعظم کی زندگی میں کوئی معمولی سی بھی انسانی کمزوری ہوتی تو جناب خدیجہ کائنات انسانی کی سب سے پہلے مسلمان خاتون نہ ہوتی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ انہیں پہلے ہی سے اس مقام پہ محسوس کرتی تھی جو مقام نبوت ہو سکتا تھا، جو مقام دعوت ہو سکتا تھا.
سبحان اللہ.
عزیزان ملت اسلامیہ، جناب خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. جس طرح سے مردوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبوت ان میں آئی ہے، خواتین کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے نبوت کا استقبال کرنے والی ہماری مائیں رہی ہیں.
سبحان اللہ.
خواتین رہی ہیں.
سبحان اللہ.
اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا، نازوں میں پلی ہوئی جناب خدیجہ، نعمتوں میں پروان چڑھنے والی جناب خدیجہ، وہ جناب خدیجہ کہ جن کا احترام پورا حجاز کرتا تھا، جن کے دروازے سے بڑی سخی تھی پہلے ہی سے، حجاز کا ہر ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، جن کے آستانے سے ارباب احتیاج کے لیے خیرات بڑھتی رہتی تھی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانا شروع کر دیا. حضور تبلیغ دین مصروف ہو گئے اور جناب خدیجہ نے اپنی دولت اللہ کے رسول کے مشن پر لگانی شروع کر دی. یہاں تک ایک ایسا وقت آیا کہ جناب خدیجہ کے گھر میں فاقہ ہونے لگا، نازوں کی پلی ہوئی، نعمتوں کی پروردہ، پروردہ آغوش نعمت جو تھی اب فاقوں کے دور سے گزر رہی ہیں، مگر مشن کی کامیابی، مشن کی عظمت اور نبی کے پیغام کی برتری کا احساس انہیں ہر زخم برداشت کرنے کے لیے، ہر تکلیف گوارا کرنے کے لیے انہیں آمادہ کر چکا ہے. یہاں تک کہ وہ بیمار ہوئی، یہ بیماری مرض الوصال ہے، اب وہ اپنے اللہ سے ملنے والی ہیں. مرض کی شدت جب بڑھی اور مکے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب خدیجہ انتقال کرنے والی ہیں، تو یہ نبی کے بائیکاٹ کا زمانہ تھا. مکے والوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ پیغمبر پہ ایمان لانے والوں کو ہم یہ محسوس کرائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہ صحیح ہے کہ ہم پر بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کا اور خویلت کا، ان کے والد کا، مگر ہم اپنے باپ دادا کے دین سے انحراف کی سزا انہیں ضرور دیں گے. اگر وہ انتقال کر گئیں تو ہم جنازہ اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھائیں گے، ممکن ہوا تو مکے کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. بائیکاٹ اس سطح تک، صرف اس لیے کہ پیغمبر اللہ کی معرفت دینے کے لیے آئے تھے، ایک خدا کا تصور دینے کے لیے آئے تھے، انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آئے تھے، تحریر انسانی کا اعلیٰ ترین مقام بخشنے کے لیے آئے تھے، انسان کی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر کے اباطیل کے سامنے جھکنے سے روکنے کے لیے آئے تھے.
سبحان اللہ.
اس کی اتنی بڑی سزا. ایک خاتون ہے عتم، جو چپکے سے جناب خدیجہ گھر میں حاضر ہوتی اور کہتی ہیں میری بہن میں مکے والوں سے چھپتی ہوئی آئی ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اب چند دنوں کی مہمان ہو. مکے والے یہ مشورہ کر رہے ہیں، چلو زندگی جیسی گزر گئی گزر گئی، اب مجھے گواہ بنا کر کہ اتنا کہہ دو کہ رسول پاک کا کلمہ تم نے نادانی سے پڑھ لیا تھا، میں مکے والوں کو مطمئن کر دوں گی اور تمہارا جنازہ اسی دھوم سے اٹھے گا جس کی تم مستحق ہو. آخر تمہارے بڑے احسانات ہیں مکے والوں پر. جناب خدیجہ مرض کی شدت میں اٹھ بیٹھی اور فرمایا آتم کیا کہہ رہی ہو، میں نے رسول کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے، ہزاروں بار عقل و خیرت کی بلندیوں نے میرے قدموں کو بوسا دیا ہوگا تب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. اور سنو، مجھے اس بات پہ کوئی غم نہیں ہے کہ مکے والے میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. اگر مکے کے لوگ میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے تو قدوسیان عرش میرا جنازہ اٹھائیں گے.
سبحان اللہ.
زمین مکہ اگر ہمیں قبول نہ کرے گی تو زمین رحمت الہی قبول کرے گی. مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے کہ نہ میں رسوا ہوں گی، نہ میرا جنازہ رسوا ہوگا، نہ میرے نبی رسوا ہوں گے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
عزت والا پروردگار عزت والے نبی اور ان کے خاندان کو عزت ضرور عطا فرمائے گا.
بے شک.
عتم ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ پلٹ آئیے، لیکن ان جملوں میں وہ حرارت ایمانی پوشیدہ تھی جس نے عتم کے احساسات کو بدل دیا. انہوں نے بے ساختہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عتم تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تم تو ایمان سے پلٹانے کے لیے آئی تھی. تو ان کا جواب سنیے، اور یہ جواب صبح قیامت تک کے لیے آپ سب کی کامیابی کا ضامن ہے. جناب عتم کہتی ہے خدیجہ، وہ مذہب جو اپنے ماننے والوں کو اس قدر ناقابل شکست یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوگا. میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہزاروں حوادث ہیں، ہزاروں قیامتیں ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کا تشخص چھین لیا جائے، ایمانی احساسات چھین لیے جائیں، مگر اپنے دل میں ایمان کا وہی مقام پیدا کیجئے کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی، عظمتیں آپ کے گھر کی میراث بن جائیں گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے دیکھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا کہ میں نے بارہا تم سے ایک بات کہنی چاہی تھی لیکن میں کہہ نہ سکی، مگر اب جبکہ میں زندگی کا آخری سفر کرنے جا رہی ہوں تو یہ بات کہہ دوں کہ میرے رسول کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کا چہرہ دھلا سکیں، ان کے ذمے بڑی اہم ذمہ داری ڈالی گئی. تم مجھے یقین دلاؤ کہ جب تک فاطمہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں اس وقت تک تم انہیں محسوس مت ہونے دینا کہ فاطمہ بن ماں کی ہو گئی. اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہا خدیجہ کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے میرا حال نہ پوچھیں، جتنی دیر میں میرا حال پوچھیں گے اتنی دیر میں نہ معلوم کتنے افراد کو جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں سے کھینچ لیں گے. آپ جائیے اپنے کار تبلیغ کو انجام دیجئے، میرے حال کو میرا رفیق اعلیٰ آپ سے بہتر دیکھ رہا ہے. آپ اندازہ فرمائے دین کے لیے یہ مشقتیں، دین کے لیے یہ تکلیفیں جو برداشت کی گئی تھیں. کیا آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جناب خدیجہ کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتی؟ وہ دین جو عورتوں کا نجات دہندہ بن کر کے آیا تھا، وہ دین جو دفن کی جانے والی بچیوں کو زندگی دے رہا ہے، وہ دین جس نے عورت کو اتنا بلند فرمایا کہ وہ کائنات انسانی کی نگاہ میں انتہائی محترم ہو گئی، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس نبی کے نظام کو عام کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہماری بہنیں کیا فیصلہ کریں گی؟ آج سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں انہیں یہ طے کرنا ہوگا.
سبحان اللہ.
سب سے پہلے تو نے اپنی زندگی میں وہ سارے عناصر جو غیر اسلامی انہیں نکالنا ہوگا.
بے شک سبحان اللہ.
اگر کوئی عادت غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا.
سبحان اللہ. سبحان.
کوئی عمل غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا.
سبحان اللہ.
کوئی فیشن غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا. کوئی شوق غیر اسلامی ہے تو نکالنا ہوگا. ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو اپنی عادتیں, اپنا شوق, اپنا فیشن, اپنی روایات, سب کچھ اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا.
سبحان اللہ.
اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر انہیں ملکوتیت کا تقدس حاصل ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
بڑی اہم حیثیت ان کی ہو جائے گی.
بے شک.
پھر ان کی ہر نفس, تاثیر نفس سے اولیاء اللہ پیدا ہونے لگیں گے.
سبحان اللہ.
مومنین جنم لیں گے ان کی آغوش میں.
اللہ.
اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی تربیت گاہ, سب سے بڑی درسگاہ, سب سے پہلی درسگاہ ایک ماں کی آغوش ہوتی ہے.
بے شک. سبحان اللہ.
باپ کا کاندھا نہیں, باپ کی آغوش نہیں. باپ تو باہر کا ذمہ دار ہے, گھر میں ماں اپنے بچے کو صرف دودھ نہیں پلاتی بل اخلاق کی تعلیم بھی پلاتی ہے.
سبحان اللہ.
محبت بھی پلاتی ہے.
سبحان اللہ.
عشق رسول بھی پلاتی ہے. توحید کا تصور بھی پلاتی ہے. بندگی کا احساس بھی پلاتی ہے. یہ سب کچھ ماں اپنے بیٹے کو دیتی ہے, اور تھوڑے بہت ہم سب اس کے گواہ ہیں. آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ جب ہم ننھے سے بچے تھے تو کس چیز نے ہم کو ایمان طرف مائل کیا تھا, ہمارے اندر ایمان کی شے نے منتقل کیا ہے. کیا کسی فلسفی نے ہم کو اسلام پر لیکچر دیا تھا, توحید الہی کو سمجھایا تھا, خدا کے وجود پر دلائل قائم کیے تھے کہ پہلے ہماری عقل نے قبول کیا اور پھر ہمارے دل نے مانا ہو؟ نہیں, ہم نے تو اپنی ماں کی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھک کر کے, جھکتا ہوا دیکھ کے خدا کی الوہیت اور خدا کی قدرت کا اقرار کر لیا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ہم نے تو اپنی ماں سے اپنے رب کو پہچانا ہے.
بے شک.
اپنی ماں کے آغوش سے اپنے رب کو جانا ہے. ہم بستر میں ہوتے تھے, ماں وضو کرتی تھی, باپ وضو کرتے تھے, مسجدوں سے اذان کی آواز آتی تھی, اور ہمارے محسوسات, ہمارے مشاعر کی تشکیل ہوتی تھی.
سبحان اللہ.
ہمارے اندر کے جذبات اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں آمادہ کرتے تھے. واللہ العظیم, اگر کسی دانشور نے خدا کے وجود کو ثابت کیا اور آپ نے مانا, تو دماغ تو مانے گا مگر دل جھکنا نہیں جانے گا. ماں وہ ہوتی ہے جو دل کو جھکاتی ہے, جو مشاعر جھکاتی ہے, جو محسوسات کو جھکاتی ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہی وجہ ہے کہ وہی لوگ بلند ہو سکے ہیں جن کی مائیں بلند رہی ہیں, وہی لوگ ولی ہو سکے ہیں جن کی مائیں ولی آ رہی ہیں, وہی لوگ قطب ہو سکے ہیں کہ جن کی مائیں پاکیزگی اور تقدس کا نمونہ بنی رہی ہیں.
بے شک.
وہی لوگ صاحب نظر ہوئے ہیں جن کی ماؤں کی نظر کبھی آلودہ نہیں ہوئی گناہوں سے. وہی لوگ صاحب کردار بنے ہیں جنہوں نے اپنی باکردار ماؤں کا دودھ پیا ہے. آج یہ جنس ان کا کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ آج اس لیے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں اپنا حقیقی رول ادا نہیں کر رہی ہیں. آج عالم یہ ہے کہ بچہ سوتا ہے تو ٹی وی کھلا ہوا ہوتا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور شاید باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور بےغیرتی کے اس مناظر میں بچے کی فطرت ذلیل بنیادوں پہ تشکیل پاتی ہے.
اللہ اکبر.
جنسی بنیادوں پہ تشکیل پاتی ہے. رات کے بہت دیر تک جاگتے ہوئے ماں باپ فلموں کا رقص, ڈراموں کی کیفیت, اور یہ مناظر اپنے ننھے ننھے بچوں کو ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں. ابھی بچے ان مناظر سے لذت لینے کے قابل نہیں ہوتے, مگر ماں باپ ان مناظر کا انہیں عادی بنا دیتے ہیں. اس لیے خود دیکھنا چاہتے ہیں وہ. جب خود دیکھنا چاہتے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی دیکھیں گے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حیا اور جو غیرت بچے کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہے. الحیا شعبت من الایمان. ایمان حیا ہی کا ایک, حیا ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. سرکار نے فرمایا ایک دل کے اندر بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے.
بے شک.
ایک دل کے اندر بے حیائی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. ایمان جب ہوگا تو حیا کے ساتھ ہوگا. حیا دراصل ایک صدف ہے جس میں گوہر ایمان پرورش پاتا ہے.
سبحان اللہ.
صدف حیا अगर अलग कर दिया जाए तो जौहरी ईमान टूट जाता है और बिखर जाता है। हया एक फानूस है जिसमें ईमान की शम्मा जलती है।
सुभानअल्लाह।
फानूस अगर हटा दिया जाए तो हवादिस की हवाएं उस शम्मा को बुझा देंगी। लेकिन आज के माहौल में हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो रोल प्ले कर रही हैं उसमें वह फानूस बनने से पहले बिखर चुका होता है, वो सदफ वजूद में आने से पहले टूट चुका होता है। अब जाहिर गैरत हया और जौहर हया कैसे परवान चढ़े, शमय हया किस तरह जल सकेगी, जिसके नतीजे में बचपन ही से बेगैरती का मिजाज बन जाता है, एक फितरत सानिया पैदा हो जाती है और उस फितरत सानिया के माहौल में बच्चा परवान चढ़ता है तो वो फितरत हकीकी से बगावत करने लगता है। जब उसके सामने हया की बात करो, शर्म की बात करो, हिजाब की बात करो, नीची निगाहों की बात करो, इज्जत की बात करो, आबरू की बात करो, मजाक उड़ाता है वो। ये पुराने जमाने के लोग हैं, हालांकि सच्चाइयां कभी पुरानी नहीं होती।
क्या बात।
तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज हमारी बहनें और बेटियां उस वक्त सोती हैं जब अपने बच्चों के अंदर टीवी और फिल्मों का जहर मुंतकिल कर चुकी होती हैं, गैरतों के कत्ल करने का प्रोग्राम बना चुकी होती, तब सोती हैं। लेकिन वो भी हमारी माएं थी कि जब सोती थी तो इस्लाम के मुजाहिदीन का वाकया बयान करती थी,
सुभान अल्लाह,
कुरान अजीम की तिलावत करती थी,
सुभान अल्लाह,
अल्लाह की हिफाजत में दे के अपने बच्चे को सोती थी,
सुभान
अल्लाह, अल्लाह के करम के साए में सुलाती थी। बच्चा उस मां का दूध पीता था जो कुरान अजीम की तिलावत के माहौल में परवान चढ़ाए और बनाए, तश्कील पाया है, वो दूध पीता था। यही वजह है कि किसी भी मुस्लिम मां की आगोश में कोई बेगैरत और बेहया बच्चा परवान नहीं चढ़ता था। लेकिन आज ये बात नहीं रह गई। यही वजह है, सुबह होती है तो हमारी सुबह कैसे होती थी आपको याद होगा, हम कोई गुजरे हुए जमाने के लोग नहीं, हमारी सुबह तो कम से कम ऐसी हुई है कि हमने दादा को तिलावत करते हुए देखा है, मां को सजदा करते हुए देखा है, बहन को वजू करते हुए देखा है आंख खोली हुई, बाप को मस्जिद जाते हुए देखा है। तो हमारी भी फितरत उसी सांचे में ढल गई। लेकिन आज जब बच्चा जागता है तो भी टीवी खुला होता है, और अगर नहीं तो मां अगर आंख खुली है तो फिल्मी गाने गाती हुई नजर आती है और बच्चे उसको महसूस करते हुए नजर आते हैं। कितना फर्क हो गया है, कभी बच्चे तिलावत कुरान पाक के माहौल में आंख खोलते थे और आज टीवी और फिल्म के बदतरीन मनाजिर के सामने आंख खोलते हैं। अलमिया यह हो गया है कि पहले लोग सिनेमा देखने जाते थे, पारसा छुप छुपा के जाते थे किसी की नजर न पड़ जाए, अच्छे घरों के जवान मारे डर के लरसते थे कि मां बाप देख न लें, कभी देख लेते थे, यह खौफ होता था। लेकिन आज सिनेमा के लिए कहीं जाना नहीं है, वो तुम्हारे सोने के कमरे में, ड्राइंग रूम में आके बाजाबता थोड़ा मौजूद हो चुका है। आज शैतान किसी मंडी में रक्स नहीं कर रहा है बल्कि तुम्हारी खाबगाह में नाच रहा है। इन शैतानों से कैसे बचने की कोशिश करोगे, कभी तुमने सोचा, मेरी बेटियों तुमने कभी गौर किया कि आज का बच्चा किस कदर मजलूम बच्चा है, आज हमारी आगोश में परवान चढ़ने वाला बच्चा किस कदर सताया हुआ है। आज हम शिकायत करते हमारा बच्चा आवारा हो गया, मां बाप की बात नहीं सुनता, मां बाप के अहकाम को नहीं मानता, ये करता है वो करता है, हजारों इल्जाम हम बच्चे के सर डालते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने अपने बच्चे को किस माहौल में परवान चढ़ाया है, कैसे हमने उसकी परवरिश की, क्या हमने मां बाप की अजमतों का एहसास दिलाया है। वो तुम्हें मानेगा मां जब तुम मां बन के दिखाओगी, अगर तुमने खुद ही मां का रोल अदा नहीं किया है तो उसकी बेबाक जवानी के मुकाबले में अपनी ममता का मातम करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम मां थी कब, एक मां तो अपने बच्चे के लिए सोती है, जागती है, मरती है, जिंदा रहती है, तुमने तो बच्चों को अपने घर के हवाले करके तफरीहें की, हर तरह की महफिलों में शिरकत की है, तुमने अपने बच्चों को ममता का दर्द दिया कब है, ममता का एहसास दिया कब है। कि आज बच्चों से शिकायत की जाती है कि बच्चे बागी और आवारा हो गए, अगर तुमने उन्हें अल्लाह की मुकद्दस किताब पढ़ाई होती, सरकार की हदीस पढ़ाई होती, جسے میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے.
سبحان اللہ.
جس میں رسول پاک نے فرمایا تھا دعا والدین لولدہ کا دعائی لکم، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح ہوتی ہے جیسے امتی کی دعا اپنے رسول کی دعا اپنے امتی کے لیے.
سبحان اللہ.
تو بتاؤ کیا ایک بیٹا بڑا ہونے کے بعد اپنی جنت کو خود آگ لگا دے گا، اپنی جنت سے خود دور جانا چاہے گا؟ مگر تم نے انہیں ان جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری مبتلا رکھا. ان بچوں نے تمام ہیروؤں کے نام یاد کر لیے، ان ناچنے اور والوں کو اور ناچنے والیوں کے نام یاد کر لیے کہ جن کے تھرکتے ہوئے جسم پردہ سیمی پر گناہوں کا اور سست کا کی دعوت دیتے ہیں اور لذت گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں. تم نے اپنے بچوں کو دکھایا. بچہ بڑا عجیب ہوتا ہے، قسم خدا کی. قرآن پاک سناؤ جھومتا ہے، ناچ دکھاؤ تو رقص کرتا ہے. دو سال کی بچی، ایک سال کا بچہ نغمے پہ ٹی وی کے سامنے رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نہیں نظر آتا ہے؟ جن گھروں میں ٹیویاں دیکھی گئی ہیں رقص ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، گویا بچپنے ہی سے انہیں رقاص بنایا جا رہا ہے.
اللہ.
بچپنے سے بے حیائی کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، ننگی اور اوڑیاں اور گندی تصویریں ان کے مذاق حیا کو فاسد کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود یہ شکوا کہ میرے بچے وفادار نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں. میری عزیز بہنوں، میری ماں اور میری پیاری بیٹیوں، تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو. اپنا مقام پہچانو، اپنا منصب پہچانو. تم فاطمہ کی کنیزے ہو، تم خدیجہ کی روحانی بیٹیاں ہو، تم مسلمان خاتون ہو. تمہارا مقام بے پناہ بلند ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تم رسول پاک کی قوم ہو، تم خیر امت کی کہ منصب سے نوازی گئی ہو. تمہیں انتخاب دیا گیا ہے، ایمان کے ذریعے سے منتخب کیا گیا ہے. تم ایک منتخب قوم کی بیٹیاں ہو، تم ایک منتخب قوم کی مائیں ہو. تمہیں اپنی عظمت کو پہچاننا ہوگا، اپنی ڈگنیٹی، اپنے وقار کو محسوس کرنا ہوگا. بازار میں رہنے والیاں جو چاہیں سو کریں، مگر تم بازار کی عورتیں نہیں ہو. تم تو غیرت کی پروردہ ہو اور حریم غیرت میں رہنے والی مقدس خواتین ہو.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اپنی غیرتوں کا صحیح تجزیہ کرو.
سبحان اللہ.
اور اپنے حالات کو دیکھو. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے ارتقاء میں، اسلام کی سربلندی میں عورتوں نے ہمیشہ ہر دور میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور اسلامی معاشرے کی دینی تشکیل تو بغیر عورت کے ممکن ہی نہیں ہے. مرد معاشرہ بناتا نہیں ہے، معاشرہ عورت سے تشکیل پاتا ہے.
بے شک، بے شک. سبحان اللہ.
عورت کی جب عمومت پھیلتی ہے تو معاشرے کے عناصر تشکیل پاتے ہیں.
بے شک.
ہمیشہ اس بات کا جائزہ لو. دیکھو، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ معاشرہ اس وقت تھا جب آدم تنہا تھے جنت میں؟ کوئی معاشرہ وجود میں آیا تھا؟ معاشرہ کہتے ہیں باب مفاعلت سے ہے، مفاعلت سے، جس کے معنی آپس میں مل جل کے رہے.
بے شک. سبحان اللہ.
تو ایک آدمی سے معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، معاشرے کے لیے متعدد افراد کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو مجھے بتاؤ کہ جب جنت میں آدم آئے تھے تب معاشرہ تشکیل پایا ہے، یا جب حوا علیہ السلام آئی ہیں تب معاشرہ مکمل ہوا ہے؟
سبحان اللہ.
ماننا پڑے گا کہ حوا علیہ السلام کے بعد معاشرے کی بنیادی قدریں استوار کی گئیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک بیرونی دنیا میں معاشرے کا کے تصور کی تشکیل مرد کرتا ہے، اور گھر میں جو معاشرہ بنتا ہے وہ عورت کے ذریعے سے بنتا ہے. آج یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ہم بھی کہتے ہیں برابر ہیں وہ. واللہ العظیم عورت انفیریئر نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، دوسرے درجے کی شہری نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے جو مغرب دے رہا ہے، یہ فریب ہے جو آج کا عیاش ذہن عورتوں کو اپنے مقصد کے استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے. اسلام نے تو عورت کو برابری کا مقام دیا ہے. کیا کہا ہے قرآن عظیم نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ.
سبحان اللہ.
مردوں کے اوپر عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں.
سبحان اللہ.
صیغہ، انداز خطاب، مسئولیات سب کے اعتبار سے برابر قرار دیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ.
قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. مساوات نہیں ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو.
سبحان اللہ.
لباس کہہ کے قرآن نے کیا کہنا چاہا ہے؟ لباس کیا کام دیتا ہے؟ لباس کا کام پردہ پوشی ہے، جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے. تو مردوں کے لیے لباس ہو اور عورتوں اور مرد تمہارے لباس ہیں. یعنی خبردار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کی پردہ در نہ بنو, پردہ پوش بنو.
سبحان اللہ
مرد عورت کی پردہ پوشی کرے گا, عورت مرد کی پردہ پوشی کرے گی, اور جو پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. من ستر عبدن سترہ اللہ, جو کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. میرے عزیز ساتھی اور میری بہنوں اور ماؤں, اسی طریقے سے سوچو اور غور کرو کہ قرآن نے کہا وہ تمہارے لباس تم ان کے لیے لباس ہو, کیا مطلب ہے؟ یعنی لباس موسم سے بچاتا ہے جسم کو. سردیوں کے موسم میں آپ موٹا لباس پہن کے آتے ہیں, عرب لمبا جبہ پہنتا ہے اس کے اوپر عقال باندھ لیتا ہے تاکہ وہ ریت سے اور بالو سے اور صحرا کی گزن سے محفوظ رہ سکے. تو لباس کا کام بیرونی حوادث سے بچانا ہوتا ہے. مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لباس ہے. مرد عورت کو بیرونی اثرات سے بچائے اور عورت مرد کو پروٹیکشن فراہم کرے. تیسرا مفہوم کیا ہے لباس کا؟ وہ تمہارے لباس تم ان کے لباس ہو. لباس زینت کا کام دیتا ہے, لباس کے ذریعے سے زینت بنتی ہے. مرد عورت کی زینت ہے اور عورت مرد کی زینت ہے. یہ تمام باتیں مساوی طور پر کہی گئی ہیں. یہاں تک کہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ چھوٹے اور بڑے کا تصور ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن عظیم کے مقدس فرمان کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں,
بے شک.
ہاں ذمہ داریوں کی تقسیم ضرور کی گئی ہے.
سبحان اللہ.
مرد اور عورت دو پہیے ہیں, گاڑی کے دونوں پہیوں کو ایک طرف لگا دو, کار کے دو پہیے کو دو سمتوں میں لگانے کے بجائے ایک طرف لگا دو, کار چلے گی, گاڑی چلے گی. مرد اور عورت دونوں دو پہیے ہم بھی کہتے ہیں, مگر ایک کا میدان عمل باہر کی زندگی ہے اور دوسرے کا میدان عمل گھر کی زندگی ہے. ایک باہر کا تاجدار ہے, دوسری گھر کی ملکہ ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک کا کام روزی فراہم کرنا ہے اور دوسرے کا کام اسی روزی کو جائز بنیادوں پر اپنے گھر والوں پر تقسیم کر کے ان کی تربیت کرنا ہے, انہیں آگے بڑھانا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تقسیم کی ہے شریعت مطہرہ نے, کمتی عزت بڑھائی ہے, عورت کا وقار بڑھایا ہے, عورت کی آبرو بڑھائی ہے. آپ اندازہ ایک باغیرت عورت سے پوچھو کہ رات کو وہ اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے اور دن کو اپنے باس کے پاس ہوتی ہے, مجبور کی گئی ہے روزی کمانے پر, اپنی حیا اور اپنی غیرت کو فروخت کرنے پر. یہ جدید معاشرہ ہے. ایک ایئر ہاسٹس سے پوچھو کہ جب وہ مردوں کے برتن صاف کرتی تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. ہوٹل میں کام کرنے والی کسی لڑکی سے پوچھو کہ جب وہ دوسروں کی مرکز نگاہ بناتی ہے تو اس کی غیرت اور اس کی حیا کیا کہتی ہے اس سے. تجارت کرنے والی کسی سے پوچھو کہ جب وہ مسکرا کر کے ہنس کر کے کسی مرد سے بات کرتی ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہوگا, کہاں جاتی ہے اس کی نسوانیت. یہ تو دراصل عورت کا مردہ احساس ہے جو اسے بیدار نہیں ہونے دے رہا ہے. قسم خدا کی جس روز عورت کا ضمیر بیدار ہو گیا وہ مغربی تہذیب اور نئے زمانے سے بغاوت کرے گی اور اسلام کے دامن میں آ جائے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں. امریکہ میں ابھی 11 سپتمبر کے بعد کی بات ہے, امریکہ میں ایک عورت کو اس بات کا, ایک پادری کی بیوی کو, چرچ کے فادر کی بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قرآن پاک کی وہ آیتیں تلاش کرو جس میں جہاد کا حکم دیا ہے اور پھر اسے ٹیررزم کے حوالے سے متعارف کراؤ. جہاد دراصل انسانی زندگی کے بچانے اور تحفظ کا نام ہے.
سبحان اللہ.
لیکن اس ٹیررزم پر فٹ کرنے کے لیے کام دیا گیا اسے. اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور قرآن پاک کے ختم کرنے سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا.
سبحان اللہ.
ہنگامہ مچ گیا چرچ کی دنیا میں, ہنگامہ مچ گیا, شوہر پہ دبا پڑا, یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو اس قوم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے قرآن دیا تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا, یہ کیا بات ہوئی ہے. اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. کہا اس لیے کہ اسلام میں مجھے سچائی نظر آئی.
سبحان اللہ.
جس کو تم نے ٹیررزم کا نام دیا ہے وہ تو دراصل ایک انسانی حق ہے جو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. جہاد اور ٹیررزم دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا نام جہاد ہے, اور دوسروں پر زیادتی کرنے کے جو قدم اٹھایا تو کا نام ٹیررزم ہے. مسلمان تو ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو انسانیت سے محبت کرنے والا ایک وجود ہے. قرآن پاک تو سرتاسر محبت کی تعلیم ہے. اس نے تو دشمنوں کو معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے, قاتلوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے قرآن عظیم میں. فمن عفا له من اخيه شيء فاتباع بمعروف او اداء الى احسان.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
قاتل کو بھائی قرار دیا ہے قرآن نے. اس لیے اسلام تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی پہ زیادتی کی جائے. اور میں نے قرآن کو پڑھا ہے, اب مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے. میں نے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے. تب اس کے شوہر نے کہا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک ایسا مذہب قبول کیا ہے کہ جس کے ماننے والے عورتوں کے بارے میں بڑا برا ارادہ رکھتے, بڑا گندا خیال رکھتے, بڑی گندی نظر ہوتی ہے ان کی. تو اس لڑکی نے جواب دیا, سنو, یہ تمہارا صدیوں کا فریب ہے جس سے تم دنیا کو دھوکہ دیتے رہے ہو. اسلام اگر گندی نظر رکھتا تو مجھے ننگا کرتا, مجھے لباس نہ دیتا, مجھے حجاب نہ کرتا. میرا لباس بتا رہا ہے.
سبحان
اسلام
اللہ.
غیرت دیتا ہے, اسلام عزت دیتا ہے.
سبحان
اسلام
اللہ.
یا تو بہن مانتا ہے, یا بیٹی مانتا ہے, یا ماں مانتا ہے.
سبحان اللہ.
اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو قبول نہیں کرتا.
سبحان اللہ.
اس نے کہا, میں نے قرآن پڑھا ہے. قرآن میں ایک ماں باپ سے سب کو پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, آدم اور حوا سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی لڑکی تمہاری بیوی نہ بن جائے اس وقت تک تمہاری بہن ہے.
سبحان اللہ.
اور صرف مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں, ہر قوم کی بیٹی تمہاری بہن ہے یا ماں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جو کسی کو اپنی بہن کہے گا اس سے زیادتی کا اور گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے کیا؟ اسلام تو ہر بیٹی کو بہن کا تقدس دیتا ہے, بہن کی طہارت دیتا ہے, بہن کی پاکیزگی دیتا ہے. اس لیے آج جو عورتیں برابری کا دعویٰ کر رہی ہیں, دراصل وہ مغرب کے ذہنی اغوا کا شکار ہیں. ہائی جیک کیا گیا ہے انہیں. جس روز انہیں اپنی غیرت کا احساس ہوگا, اپنی آبرو کا احساس ہوگا, اس روز انہیں پناہ اسلام کے دامن میں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں.
سبحان اللہ.
پروپیگنڈا تو یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے, اسلام ایسا ہے. اسلام چار چار شادیوں کی اجازت دیتا ہے. ایک عورت سے کہا گیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا, تمہارا شوہر کہیں دوسری شادی نہ کر لے, اسلام تو اجازت دیتا ہے. کہا ہاں, اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر کہاں رات گزار رہا ہے. مگر جو دوسری شادیاں نہیں کرتے ان کی بیویوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا شوہر کہاں رات گزار رہا ہے.
سبحان اللہ.
کرتے تو وہ بھی وہی ہیں لیکن غیر قانونی اور ناجائز طریقے پہ کرتے ہیں, اور مستقل طور پر اپنی بیوی کو شبہات کا ریب و تذبذب کی دلدل میں تڑپاتے رہتے ہیں. اور اول تو اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ ان قیدوں کے ساتھ دی ہے کہ جب ان پابندیوں کو, رسپانسبلٹیز کو, یا جو بھی شرائط کنڈیشن ہیں اس پہ غور کرے گا تو کوئی مسلمان دوسری شادی کرے گا نہیں. عدل کی شرط ہے, عدل محبت میں,
سبحان اللہ,
عدل تقسیم میں,
سبحان اللہ,
عدل مکان میں,
سبحان اللہ,
عدل لباس میں,
سبحان اللہ,
حتیٰ کہ مساوات پیار میں. چلو بھائی لباس ایک طرح کا دے دو گے, کپڑا ایک طرح کا دے دو گے, مکان دے دو گے, مگر پیار میں تم مساوات کیسے برتو گے؟
سبحان اللہ.
جو عدل کی شرط ہے اس عدل کی شرط کو نہ کوئی پورا کر پائے گا نہ دوسری شادی کرے گا.
سبحان اللہ سبحان.
نتیجہ یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں میں چند افراد ملتے ہیں جو دوسری شادیاں کرتے ہیں, اور کروڑوں آزاد خیالوں میں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جو بیویاں رکھ کر کے بھی اپنی تسکین کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں.
اللہ اکبر.
منڈیاں سجی ہوئی ہیں,
اللہ,
برائیوں کے مراکز سجے ہوئے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بہن کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے, اسلام کو پڑھے, اور اپنی دوسری بہنوں کو اسلام پڑھائے. اور دنیا میں جو بھی اعتراضات مذہب کے حوالے سے ہوتے ہیں ان اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کرے. میں بہت مشکور ہوں سنی دعوت اسلامی کے بچوں اور بچیوں کا کہ انہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. میں دعا کروں اگر پروردگار عالم انہیں کامیابیوں سے نوازے. آمین.